أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تیسرے درس کا موضوع ہے فلسفہ مشاء اور فلسفہ اشراق. فلاسفہ اسلامی کے درمیان دو طرح کے فلسفے موجود تھے. قبل اس فلسفے ملا صدرہ حکمت مطالعہ کے دو فلسفے موجود تھے، ایک تھا فلسفہ مشاء اور دوسرا تھا فلسفہ اشراق. فلسفہ مشاء کے ریشے اور اس کی جڑ اگر دیکھی جائے تو ارسطو کے آثار میں ہے، جبکہ فلسفہ اشراق کا ریشہ اور جڑ افلاطون کے آثار میں، جس طرح شیخ اشراق نے ادعا کیا ہے. اچھا، فلسفہ مشاء میں جیسا آپ نے استماع فرما دیا کہ فلسفہ مشاء کا ریشہ ارسطو سے، شاید سب سے بڑا فیلسوف فلسفہ مشاء کا ابن سینا ہے. اس کے علاوہ فلسفہ مشاء کے کئی سارے فیلسوف ہیں، جیسے کہ فارابی، بہمنیار، کندی، خواجہ نصیر الدین طوسی، میر داماد، ابن رشد، یہ سارے فلسفہ مشاء ہے. فلسفہ مشاء کا ایک خاص روش ہے، اور روش کیا ہے؟ روش ان کی صرف اور صرف استدلال اور برہان عقلی اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ تو شہود ہے اور نہ ہی حصہ تجربہ ہے، صرف اور صرف استدلال و برہان. اگر چاہے کہ ان کی کچھ مہم کتب کی طرف اشارہ کیا جائے تو ان کی مہم کتب میں سے اشارہ تو تنبیات ہے، ابن سینا کی شفا، نجات، یہ ساری کتابیں الہیات، ساری کتابیں ابن سینا کی مہم ترین کتب میں سے ہے. بقول آیت اللہ جوادی عاملی کی اگر کہا جائے کہ شریف ترین کتاب جو ایک غیر معصوم نے لکھی ہو، بقول آیت اللہ جوادی عاملی کے الاشعار والتنبیہات جو ابن سینا کی ہے، یہ شریف ترین کتاب ہے جو کہ ایک غیر معصوم نے لکھی ہے. فلسفہ اشراق جس طرح کی بیان کیا گیا کہ شیخ اشراق ادعا کرتے کہ اس کا ریشہ، اس کی جڑ افلاطون سے ہے، اس کے آثار اور ان کے افکار سے ہے. فلسفہ اشراق کے سب سے بڑے فیلسوف یا اس کے مؤسس بھی شیخ شہاب الدین سہروردی یا وہی شیخ اشراق جو مشہور کہا جاتا ہے. ان کی روش کیا ہے؟ ان کی روش ہے استدلال اور برہان کے ساتھ ساتھ شہود بھی، کشف و شہود بھی ان کی روش میں شامل ہے. جس طرح کے شیخ شہاب الدین سہروردی ان کے شاید سب سے بڑے سردمدار ہے فلسفہ اشراق، اس کے ساتھ ساتھ محقق دوانی، قطب الدین شیرازی، شہروزی، سارے فلسفہ اشراق ہیں. ان کی مہم ترین کتاب اگر کہی جائے تو وہ حکمت الاشراق ہے. شیخ اشراق کی زندگی بہت مختصر زندگی رہی تھی، ان کی زندگی 38 یا 39 ایئرس کی تھی، اور شیخ اشراق نے حکمت الاشراق لکھنے سے پہلے کچھ اور کتابیں بھی لکھی تھی، جیسے مطالعات وغیرہ، جیسے تلویحات، جیسے حیاء کے النور، جیسے مقاومات. ساری کتابیں جب لکھی تھی تو خود شیخ اشراق مشائی تھے، لیکن اس کے بعد وہ چینج ہو کر انہوں نے حکمت الاشراق لکھ ڈالی، اور وہ اپنا ایک مکتب فلسفی انہوں نے تاسیس کر لیا. اس بارے میں کہ ارسطو کے آثار سے مشاء بنائے، اس میں تقریباً کسی کو شک نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کہ شیخ اشراق نے اپنے مکتب کو افلاطون کی طرف نسبت دیے، کہ افلاطون بھی استدلال کرنے کے ساتھ ساتھ کشف و شہود کے قائل تھے، یہ قابل تردید ہے، کیونکہ ابھی تک کسی نے اس کو ثابت نہیں کیا ہے. خود شیخ اشراق نے بھی صرف اس ادعا کو بیان کیا ہے اپنی کتب میں، اس کو اثبات نہیں کیا ہے. شاید اس وجہ سے ہو کہ خود شاید بتا نہیں کہتے، شاید اس وجہ سے شیخ نشاق نے اپنے اس مکتب کو افلاطون کی طرف نسبت دیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان وہ مقبولیت حاصل کر سکے، اپنے نظریے کو بیان کر سکے آرام سے. اچھا اگر کمپیئر کیا جائے افلاطون کو اور ارسطو کے ساتھ، تو تین بڑے تمایزات ان کے درمیان پائے جاتے ہیں کہ جو افلاطون بیان کرتے ہیں اور ارسطو ان تینوں کو رد کر دیتے ہیں. وہ تین فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق ہے نظریے مسل میں. افلاطون قائل ہے نظریے مسل کے. نظریے مسل یعنی کیا؟ نظریے مسل یعنی یہ کہ وہ تمام چیزیں جو ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ جواہر ہو، آراز ہو، جو بھی چیز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب ایک فرد ہے ان، اور ایک سایہ ہے، ایک تصویر ہے ان حقائق کا جو ایک بالاتر عالم میں موجود ہے. اس عالم کا نام رکھا ہے افلاطون نے عالم مسل، اور ان حقائق کو، ہر ایک حقیقت کو مسل کہا جاتا ہے. ان مسل کا اجتماع ہے کہاں پر؟ عالم مسل میں. اور ان حقائق کے افراد اس دنیا میں موجود ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہم زید و بکر و عمر و خالد اتنے سارے انسان ہم دیکھ رہے ہیں، ان سب کی ایک حقیقت ہے جو اس عالم مسل میں موجود ہے. اس نظریے کو ارسطو بھی نہیں مانتے، خود بولی سینا بھی نہیں مانتے، لیکن اس نظریے کے موافقین، خود شیخ الشرع اس کے موافق ہے، میرداون موافق ہے، ملا صدرہ بھی اس نظریے کے موافق ہے، لیکن البتہ کچھ چینجز کے ساتھ، بالکل ایز اٹ از اسی کے موافق نہیں ہے. وہ انشاءاللہ بعد میں دوسری کتابوں میں آپ کو بیان کی جائے گی. یہ پہلا فرق تھا افلاطون اور ارسطو کے درمیان. سب سے پہلا فرق تھا نظریے مسل میں. دوسرا فرق ہے روح کے بارے میں. انسان کی جو روح ہے، بالکل افلاطون کے روح قابل ذکر کہ اس دنیا میں اس بدن کے ساتھ اس کا رابطہ ہو اور اس دنیا میں وہ خلق ہو، بلکہ وہ پہلے سے انسان کی روح خلق ہو چکی تھی. کہاں پر؟ عالم مسل میں موجود تھی. اور انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روح آ کر اس کے ساتھ مرتبط ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ انسان کی روح خلق ہو چکی ہوتی ہے. یہ دوسرا فرق روح کے بارے میں، یعنی افلاطون اور ارسطو کے بارے میں، روح انسان کے اندر، کہ روح کو، روح کے بارے میں افلاطون کہتے کہ اس عالم سے پہلے کسی اور عالم میں انسان کی روح موجود ہوتی ہے. تیسرا بڑا فرق یہ ہے، شاید کہا جا سکے کہ پہلے اور دوسرے فرق کے بعد ان نظریے مسل اور انسان کی روح کے بعد شاید یہ فرق نتیجہ نکلتا ہے اس فرق کا، اور وہ فرق یہ ہے کہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ایک طرح سے تذکر اور یاداوری ہے، ایک طرح سے یاد دہانی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم ہم یہاں پر اس کو سیکھ رہے ہو، نا، ہم ان تمام علوم کو جو یہاں پر ہم سمجھ رہے کہ ہم اس کو حاصل کر رہے، یہ ہمارا غلط ہماری یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ ہم سارے علوم کو اس عالم مسل میں حاصل کر چکے. ہماری روح وہاں پر موجود تھی، ہم حقائق کو دیکھ رہے تھے، ہم یہاں پر آنے کے بعد بھول گئے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم کسی علم کو حاصل کر رہے ہو، نا، ہم اگر کسی علم کے بارے میں، ہم کو علم حاصل ہو رہا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ علم حاصل نہیں ہو رہا، وہ یاد دہانی ہو رہی ہے ان تمام علوم کی جو ہم پہلے حاصل کر چکے ہیں. ہم ان علوم کی یاد دہانی کن طریقے سے کرتے ہیں؟ یہی کشف و شہود کے ذریعے کرتے، یہی استدلال عقلی کے ذریعے کرتے. ان دو طریقوں کے ذریعے ہم ان علوم کو جو ہم عالم مسل میں حقائق کو دیکھ کر حاصل کر چکے تھے، ان دو طریقے کے ذریعے، یعنی کشف و شہود کے ذریعے اور استدلال و برہان کے ذریعے یاد دہانی کرتے. یہ تین اصلی مسائل جو افلاطون نے بیان کیے، نظریے مسل، روح انسان اور علم یاد دہانی ہے، نہ کہ علم آموزی اور یادگیری. اس کے برخلاف ارسطو نے ان تینوں کا جواب دیا ہے، بلکہ اختلاف اپنا بیان کیا ہے. نظریے مسل کے بارے میں ارسطو کہتے ہیں کہ نہ، ارسطو کلیات مثالی اور مجرد مثالی کو بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہو جاتے کہ کلیات صرف و صرف اگر ہے تو ذہن میں ہے اور نہ ہی کہیں اور موجود نہیں ہے. روح انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ روح انسان کے بدن کے خلق ہونے کے ساتھ ساتھ خلق ہوتی ہے, نہ کہ پہلے سے خلق ہو چکی ہے اور بعد میں انسان کے بدن سے تعلق پیدا کر لینا, بلکہ روح بدن کے وسیلے سے خلق بدن کے ساتھ خلق ہوتی ہے. اور جو تیسرا افلاطون کا نظریہ تھا کہ علم یاد دہانی ہے نہ کہ یادگیری, تو ارسطو کہتے ہیں کہ نہ, جب روح بدن کے ساتھ خلق ہوتی ہے, بدن کے ساتھ تعلق رکھ پیدا کرتی ہے اپنا, تو اس بدن کے ذریعے, حواس کے ذریعے, ان بدن کے ابزار کے ذریعے انسان دوسری چیزوں کو جانتا ہے, پہچانتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے, نہ یہ کہ پہلے سے علم حاصل کر چکو نہ, بلکہ یہیں پڑی اسی دنیا میں ہی اسی بدن کے ذریعے ہی انسان اپنے علوم کو حاصل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخری نقطہ جو شاید متعدی نے اس درس میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ مکتب اسکندری کے بارے میں, کہ مکتب اسکندری جو یونان کا جو دورہ تھا اور یہ جو دور اسلامی ہے, اس کے درمیان ایک خاص ٹائم پیریڈ میں مکتب اسکندریہ, ایک اسکندری مقام ہے اس کے نام پر ایک مکتب, جس میں ہم افلاطون کے کئی پیروکار اس میں تھے, ہم ارسطو کے اس میں پیروکار تھے. افلاطون کے پیروکاروں کو کہا جاتا تھا افلاطونیان جدید. اس کے مؤسس ہے آمونیاس ساکاس, اور اس کے شاید سب سے بڑے فیلسوف افلاطونیان جدید کے افلوطین ہے, جو خود مصری تھا لیکن یونانی الاصل ہے, جس کو الشیخ الیونانی بھی کہا جاتا ہے. یہ ان کا بارز ترین, مشہور ترین, معروف ترین فیلسوف ہے. مکتب اسکندریہ وہ جو افلاطون کے پیروکار تھے, کچھ تھے جو ارسطو کے پیروکار, ان میں سے دو مشہور ہے فیلسوف, ایک ہے سامستیوس اور دوسرے ہے اسکندر افریدیوسی. یہ دو فیلسوف مکتب اسکندریہ کے ارسطو کے حامی و پیروکار ہیں. تو ایک خاص ہی نقطہ اینڈ میں شاید متعدین پیرن کے مکتب اسکندری کے بارے میں, کہ جس میں دونوں ہم افلاطون ہم ارسطو کے پیروکار پائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی درس تیسرا درس ختم ہوا. انشاءاللہ باقی درس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.